رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ذوالحجہ 1443 سنہ ہجری کی پانچویں شب ہے، پانچ ذوالحجہ، 4 جولائی 2022۔ الحمدللہ یہ مہینہ جب شروع ہوا ہے تو مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور اس وقت مدنی مذاکروں کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور یہ قربانی کی رات جو ہوگی، دسویں شب ہوتی ہے، اس وقت تک یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا جو مہینہ ہے، اس میں خاص ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی شخصیت ہے، ایسی مبارک ذات ہے جن کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے، ان کی یاد منائی جاتی ہے، اور وہ ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علی الصلاۃ والسلام۔ انشاءاللہ کچھ ان کی سیرت مبارک کا میں یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک ہمیں توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ آپ بھی اس میں اس بیان کو سنیں۔ میرے سامنے اس وقت کتاب صلاۃ جنان موجود ہے، اس میں سے انشاءاللہ چند مدنی پھول بیان کروں گا، پھر اس ضمن میں انشاءاللہ کچھ نہ کچھ مزید عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ مفسرین اور مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے، قرآن کی تفسیر لکھنے والے، ان کا یہ بیان ہے کہ ایک مرتبہ نمرود بن کنعان نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی کے سامنے آفتاب اور مہتاب یعنی چاند اور سورج میں نور ہو گئے۔ اب اس سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہوا اور اس نے کاہنوں سے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ انہوں نے کہا اس سال تیری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، فرزند، ایک بیٹا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، اور تیرے دین والے اس کے ہاتھ سے ہلاک ہوں گے۔ یہ خبر سن کر وہ مزید پریشان ہوا، حکم دیا کہ جو بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، عورتیں اپنے مردوں سے، مرد اپنی عورتوں سے دور رہیں، اور اس پر اس سے باقاعدہ ایک شعبہ بنا دیا تاکہ وہ اس جو حکم جاری ہوا اس کے نکہبانی کر سکیں تاکہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو سکے۔ اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ امید سے ہوئی، اور ایسا ہوا کہ ان کا یہ معاملہ
پہچانا نہ گیا کہ کیا ہو گیا. دوسری طرف کاہنوں نے نمرود کو خبر دی کہ وہ بچہ, وہ اس بچے کا حمل تو ہو گیا ہے, وہ حمل میں آ گیا, امید ہو گئی ہے کہ وہ بچہ آنے والا ہے. اسے نمرود کی پریشانی اور بڑھ گئی. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ اس تہخانے میں داخل ہو گئی جو آپ کے والد نے شہر سے دور کھدوا کر رکھا ہوا تھا. وہاں آپ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا یہ واقعہ تھا کہ اسے پہلے ہی خواب میں یہ دیکھ لیا گیا تھا, اور آپ کی شان و عظمت اس واقعے سے بھی بخوبی ظاہر ہو جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں. آپ کو اللہ تعالی نے اپنا خلیل بنایا, اس لیے آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. آپ کے بعد والے تمام انبیاء کرام علیہ السلام آپ ہی کی نسل سے ہوئے, اسی اعتبار سے آپ کا لقب ابو الانبیاء بھی ہے. آپ کا مشہور نام ابراہیم, ابراہیم ہے ابن رحیمون سے, ابن رحیمون اس سے یہ بنا ہے جس کے معنی ہے مہربان باپ. آپ علیہ السلام چونکہ بہت مہربان, بہت مہربان تھے, جیسا کہ آپ کی سیرت سے پتہ چل جاتا ہے. یوں ہی آپ مہمان نوازی اور رحم و کرم میں بھی مشہور ہیں, اسی لیے آپ کو ابراہیم کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کے تعلق سے بڑی آپ کی پیاری سیرت یہاں بیان ہوتی ہے کہ بڑا اہم و ممتاز مقام تھا عبادت کے تعلق سے. بڑی رغبت کے ساتھ نماز ادا فرمایا کرتے, اور اس بات پر آپ غمگین ہو جاتے کہ دوسرے لوگ عبادت سے غافل ہیں. حضرت قاف فرماتے ہیں ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی, اے میرے رب, مجھے یہ بات غمزدہ کرتی ہے کہ میں زمین پر اپنے علاوہ کسی اور کو تیری عبادت کرتا نہ دیکھوں. اس پر اب دیکھیں ان کا غم کتنا شاندار عالی شان غم تھا کہ آپ کو یہ بات غمزدہ کر دیتی تھی کہ آپ کے سوا اللہ تعالیٰ کی کوئی کسی کو عبادت کرتے آپ نہ دیکھتے. اس پر اللہ پاک نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ نماز پڑھتے اور آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. کیا شان ہے, کتنا اہم ترین سبق ہے آپ کی سیرت پاک میں. دل جلانا, غم زدہ ہونا کسی کو اللہ کی عبادت کرتا نہ دیکھ کر, عبادت سے غافل دیکھ کر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ پاک آپ کو اور مجھے اصلاح امت کا درد عطا کرے, خود بھی عبادت کریں اور دوسروں کو بھی اللہ تعالی کی عبادت کی طرف بلائیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ خوبصورت بس خوبصورت انداز کہ کوئی کسی کو عبادت کرتا نہ پاتے اور عبادت سے غافل دیکھتے تو آپ غم زدہ ہو جاتے, اور آپ کا غم زدہ ہونا کتنا عظیم تھا کہ اللہ پاک نے فرشتے بھیج دیے جو آپ کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے, آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے. کمال. ایک کاش حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کا فیضان ہم سب کو بھی نصیب ہو جائے. اس وقت اگر ہم چاروں طرف نظر گھماتے ہیں, مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. مسجد خالی ویران کئی ملکوں میں دنیا کے, جی ہاں میں آپ کو بتا دوں, دنیا کے کئی ملکوں میں مساجد کو تالے پڑے ہوئے ہیں. ہر مسجد کو تالا کسی ایک سبب سے نہیں ہے, اس وجہ سے بھی مسجد کو تالے پڑے ہیں کہ وہاں نمازی نہ رہے یا نمازوں کے لیے امام نہ ملا. جی ہاں میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہ بھی ایک وجہ ہے. مسجدیں بند ہو گئی, پھر کوئی ایسی آتی ہے خبر کہ مسجد ماشاءاللہ کھل بھی جاتی ہے. دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والوں کو اللہ سلامت رکھے, انہوں نے الحمدللہ جا جا کر کئی مساجد کھولی ہیں. تو یہ نمازی نہ ہونے کی وجہ سے, عبادت سے دوری کی وجہ سے. اللہ کے میلے میں جائیں تو اللہ کے میلے, بازار مارکیٹ اٹی پڑی, لوگ ہی لوگ ہیں, سڑکوں ٹریفک جام, اتنا آدمی, مسجد خالی, اسپیشلی فجر خالی. تو کیا ہمارے سینے میں جو دل ہے وہ کیا اصلاح امت کے درد میں نہ دھڑکے؟ کہ ہم مسجد برو تحریک کی طرف مائل نہ ہوں, کہ ہم قرآن کی تلاوت کی طرف آئیں اور لانے والے نہ بنیں, کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور کروانے والے نہ بنیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے تعلق سے میں نے ایک بات یہیں سیرت انبیاء میں ہی پڑھی کہ لکھا ہے حضرت خالد بن عیدان علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ایک برتن میں انگور پیش کیے جاتے تو آپ ایک ایک دانہ اٹھا کر کھاتے اور ہر دانہ کھاتے وہ ذکر اللہ کرتے تھے. لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے گزر بسر یہ ذکر کے تعلق سے تھا. یہ ذکر کیا کرتے تھے ہر دانے پر؟ ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں دیا گیا ذہن ہر ایک دو نوالے پر یا واجدو ہمارے اسلام میں کہتے ہیں, لیکن اب کتنے کہتے ہیں اور کب تک کہتے ہیں اور کہاں کہتے ہیں؟ کیا گھر میں بھی کہتے ہیں؟ اکیلے میں کھاتے تب بھی کہتے ہیں؟ یہ تو کھاتے ہوئے کی چلو بات ہے, جنرلی طور پر بھی ہم کتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. آج ہی اگر ہم خود سے پوچھ لیں کہ آج ہم میں سے کس نے قرآن کھول کے پڑھا ہے تو جواب مل جائے. اب دینی طالب علم ہے, قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے سامنے اس طرح کے تو ماشاءاللہ کتاب و مضامین آ جاتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ کچھ اس کی برکتیں نصیب ہو جاتے ہیں. کہ جنرل پبلک سے بات کی جائے یا گھر بیٹھی اسلامی بہنیں اگر یہ خود سے سوال کریں کہ میں نے آج کے دن میں قرآن کھولا, آج کے دن میں کتنے درود پاک پڑھے, کہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی کتنی تسبیحات پڑھ لیں, کلمہ طیبہ کی کتنی تسبیحات پڑھ لیں, تو جواب خود بخود ہمیں مل جائے گا کہ ہمارے ذکر کرنے کا عالم کیا. ہمارا تو اذان ہو رہی ہوتی ہے, اذان کا جواب دینے تک کی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی. حالانکہ ایسا آسان ثواب کمانے کا ذریعہ ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. حالانکہ یہ ذکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ جب بندہ ذکر کرتا تو شیطان اس پر قابض نہیں ہو پاتا, شیطان اس پر قابو نہیں کر پاتا, شیطان کے وہ قابو میں نہیں آتا. یہاں ذکر سے غافل ہوتا ہے, وہاں شیطان قابو کرنا شروع کر دیتا ہے. شیطان سے بچنے کا بھی بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نماز نہ پڑھیں, لوگ عبادت نہ کریں, نیکی کی طرف نہ آئیں, گناہوں میں مبتلا رہیں, طرح طرح کی برائیاں ہمارے سامنے آئیں اور ہمارے اندر بے چینی پیدا نہ ہو, گھبراہٹ اس طرح غم زدہ نہ ہو کہ یار کیا ہوگا. صبح فجر کی نماز میں مسجد کو خالی دیکھ کر ہمارے دل میں بے قراری پیدا نہ ہو اور اس غم میں آنسو نہ بہ جائیں کہ یا اللہ کیا ہو گیا, کہاں گئے یا اللہ تیرے بندے, وہ رمضان مبارک ہے نماز ہی کہاں چلے گئے. تو یاد ایک چلے ذکر ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو اس کو ہم تھوڑا ریوائز کر لیں. کہاں ہے وہ ماہ رمضان کے نمازی؟ بلکہ میں ان کو تو یہیں سے پکارتا ہوں, اے ماہ رمضان کے نمازیوں کہاں چلے گئے؟ آؤ نا مسجد میں آؤ نا. اے ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں کہاں چلے گئے ہو؟ آؤ نا مسجد میں. ماہ رمضان کے بعد بڑی برکتوں والا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے, ماہ رمضان کا میں اللہ کا ذکر کرنے والوں کہاں چلے گئے ہو؟ آؤ نا, آؤ نا پلیز مسجد کی طرف آؤ نا, قرآن کی تلاوت کی طرف آؤ نا, کہاں چلے گئے ہو آپ؟ اے ماہ رمضان میں مساجد میں وقت گزارنے والوں کدھر چلے گئے ہو؟ اے سحری کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھنے والوں آپ کہاں چلے گئے ہو؟ آؤ نا, آؤ اپنے رب کی رحمت کو پانے کے لیے آؤ نا, مل کر کوشش کرے. کہاں چلے گئے؟ کہاں گئی تمہاری نمازیں؟ کہاں گئی تمہاری عبادتیں؟ کہاں گئے تمہارے تلاوت قرآن اور دیگر عبادات کی عادتیں؟ کہاں چلی گئی؟ اسی وقت سمجھایا تھا بھائی چھوڑ دو بری صحبتوں کو، چھوڑ دو برے دوستوں کو، اچھی صحبت میں دعوت اسلام والوں کے ساتھ رہو، انشاءاللہ مسجد میں رہو گے. کہاں چلے گئی؟ تلاوت کرنے والے، عبادت کرنے والے، تسبیحات پڑھنے والے، ماہ رمضان میں اٹھ اٹھ کر فجر میں با جماعت مسجد میں آنے والے، گلی میں سے رش لگ جاتا تھا. ہائے ہائے ہائے، کیا ہوگا ہمارا؟ ماہ رمضان میں گانے باجے چھوڑنے والوں کی دوبارہ گانے باجوں میں مبتلا تو نہیں ہو گئے؟ ماہ رمضان میں فلمیں ڈرامے چھوڑنے والوں کیا دوبارہ فلمیں ڈراموں میں تو نہیں پڑ گئے؟ ماہ رمضان میں جھوٹ چھوڑنے والوں کے دوبارہ جھوٹ میں تو نہیں پڑ گئے؟ ماہ رمضان میں بری عادتیں چھوڑنے والوں کے دوبارہ تو بری عادتوں میں نہیں پڑ گئے؟ کہاں چلے گئے؟ آؤ نا، آؤ نا، مل کر دوبارہ ماہ رمضان کی یادیں منائیں، اس عبادت کی لذت کو پھر سے پانے کی کوشش. ٹھیک ہے ماہ رمضان نہ صحیح، اللہ کی رحمت ماہ رمضان تک محدود تو نہیں ہے. نماز تو پانچ وقت کی ہم پر فرض تھی اور ہے، پڑھیے ماشاءاللہ ماہ رمضان میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیے ماہ رمضان. آج ہماری مساجد دیکھیے فجر میں نماز ہی نہیں آتا، اللہ اللہ. رات کو سوتے تو گویا کہ جیسے کہ پتہ ہی نہیں کہ صبح فجر میں اٹھنا بھی ہے. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، ایسا برا حال ہے. ارے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آنکھ نہیں کھلی، یہ بھی کیوں کیوں آنکھ نہیں کھلی بھائی؟ جہاز کے لیے آنکھ کھل گئی، دفتر کے لیے آنکھ کھل گئی، اسکول کے لیے آنکھ کھل گئی، فجر میں آنکھ کیوں نہیں کھلی؟ کیا ایسا ہو گیا ہے؟ ایسی کون سی نحوست نے آ کر قبضہ کر لیا دل و دماغ کے اوپر کہ کہتے فجر میں آنکھ نہیں کھلی، اور مسکرا کر کے ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. منہ بند کرو، وہ کھولنے کا ٹائم ہے، دانت نکال کر بول رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کیوں نہیں کھلتی؟ کبھی سوچ کر سوئے؟ یہ تو چلو وہ لوگ ہیں جن کی آنکھ نہ کھلنے کا ان کو احساس ہے کہ یار فجر میں آنکھ نہیں کھلی. یہ ایک پوائنٹ کی بات کرو، مگر وہ تعداد کہاں ہے؟ اس کی گنتی پتہ ہے جن کو یہ احساس ہی نہیں ہے فجر میں آنکھ نہیں کھلی؟ وہ پلاننگ ہی نہیں ہے، کوئی سوچ ہی نہیں ہے، کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ مجھے فجر کا الارم میں رکھنا ہے. اس قدر عبادت سے دوری، اس قدر عبادت سے غفلت، اس قدر رب کی یاد سے غفلت، اس قدر فرائض کا ترک کر دینا اللہ کی بنا. اور فجر میں نہ آنا، جماعت فجر کی جماعت چھوڑ دینا اللہ کی پناہ. اچھے خاصے نمازی فجر کی جماعت میں غائب غائب ہوتے ہی نہیں، ایک دفعہ بھی نہیں، مستقل پابندی کے ساتھ غائب. جیسے کہ لت پڑ گئی ہے فجر کی نماز کی جماعت چھوڑنے کی، یہ میں ان سے بات کر رہا ہوں جو فجر پڑھتے ہیں مگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے. کیوں نہیں پڑھتے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ؟ بھائی آؤ نا مسجد میں، اور پھر نماز کے بعد اپنی زندگی کے جو جائز معاملات ہیں اس کو ٹھیک ہے انجام دیں. تو میں اپنے تمام مبلغین دعوت اسلامی والوں سے درخواست کرتا ہوں، جہاں آپ خالے جمع کر رہے ہیں، خالوں کے لیے بکنگ کر رہے ہیں، خالوں کے لیے رابطے کر رہے ہیں، اور کریں، بالکل کریں، یہ ہمارا کام ہے، انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. دین متین کی خدمت کے لیے، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی خدمت کے لیے یہ کام آپ کریں، نہیں کرتے تو کریں، سستی ہے تو سستی میں بدلیں، لیکن انہیں جن سے آپ رابطے کرتے ہیں انہیں رابطے کر کے مسجد کی طرف بھی لائیں. ان اسلامی بھائیوں سے ملاقاتیں کریں جو ماہ رمضان میں ہمارے پاس مسجد میں ہوا کرتے تھے، ان کی شکلیں تو یاد کر لو بھائی، ان سے جا کر رابطہ کریں، خود بھی مسجد میں با جماعت نمازی نماز کے پابند بنے. اللہ نے چاہ تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے دیکھ کر صدمہ ہونا چاہیے. ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، ہم اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرتے ہیں، ہمیں عشق رسول پاک سے، ہمیں اس بات کا درد ہونا چاہیے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں، میرے رب کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے. ہمیں صدمہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے. میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، یہ میرے رب کہ احکام کو چھوڑ رہا ہے. میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں, یہ میرے سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو اور آپ کی سنتوں کو چھوڑ رہا ہے, نافرمانی کر رہا ہے میرے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا مجھے غم ہونا چاہیے, اس کا مجھے صدمہ ہونا چاہیے, اس کا مجھے افسوس ہونا چاہیے. اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے, اے خاصا اے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین بری شان سے نکلا تھا وطن سے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہے, بالآخر ہے تمہارے یا رسول اللہ. اے میرے آقا, میری جان, میری اولاد, میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ. ہم نیک ہیں یا بد ہیں, بالآخر ہے تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے, نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے.
اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے, اے خاصا اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے, امت پہ تیری آگے عجب وقت پڑا ہے.
جگہ جاگے گرا ہے, قطروں میں بہت اس کا جگہ جاگے گرا ہے.
ناظرین، کسی کو عبادت سے غافل دیکھ کر، اللہ کے ذکر سے غافل دیکھ کر ہمیں بھی درد ہونا چاہیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام غمزدہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جب عبادت سے غافل دیکھتے ہیں. کاش ہمیں یہ احساس، اصلاح امت کے درد کا احساس نصیب ہو جائے. اور بات چلی تو میں دوبارہ عرض کر دوں کہ اس رمضان کے نمازیوں کو ڈھونڈے کہاں چلے، رمضان کی تلاوت کرنے والوں کو ڈھونڈے کہاں چلے ہیں. آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے مارکیٹ میں، آپ کے آس پاس، آپ کے دائیں بائیں ہیں، ان کو ڈھونڈے، ان پر ایک بار پھر شفقت کا ہاتھ رکھے اور انہیں محبت کے ساتھ پھر مسجد کی طرف لے کر آئیں. دعوت اسلامی کی سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں انہیں سفر کروائیں، انہیں ہفتہ وار اجتماع میں لے کر آئیں، انہیں مدنی مذاکروں میں لے کر، موقع ہے انہیں اپنی کھالیں جمع کرنے میں شامل کریں. کچھ نہ کچھ دینی مذہبی مصروفیت ایکٹیویٹیز میں وہ شامل ہو جائیں گے. یہ ہیں آپ کے آس پاس ہی، آپ کے ارد گرد ہی، آپ کے محلے میں، آپ کے بلڈنگ میں ہی، آپ کے آس پڑوس میں رہتے ہیں، آپ کے بازار اور مارکیٹ کے اندر ہیں یہ لوگ جو پچھلے دنوں آپ کے قریب تھے. ان کو ڈھونڈے، انشاءاللہ تعالی ملیں گے، اور اس طرح وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ مصروف بھی ہوں گے اور انشاءاللہ مسجد کا راستہ بھی پکڑیں، نیکی کی دعوت کا راستہ بھی لیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ.
محمد امتیاز ملتان سے آیا ہوں.
طلحہ تاری میں سیکنڈ دشیلا.
محمد شکیل تاری نئی کراچی. دیکھ
میرا نام جعفر حسین ہے.
میرا نام حافظ محمد قیصر ندیم. میں لاہور بی ایچ ایس تاج باغ کیمپس کے اندر ٹیچنگ کرتا ہوں، اور پہلی مرتبہ الحمدللہ میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ کے اندر.
محمد زاہد اتاری مدنی پنجاب کے چھنگا مانگا شہر سے حاضر ہوا.
امیر سنت کے جو بیانات آتے ہیں نا، سبحان اللہ، وہ ایسے طریقے سے آسان طریقے میں سلیبس کیے ہوئے ہیں جو انسان جو سنتا ہے اس کے دل میں اتر جاتے ہیں.
یہاں پہ آ کے مجھے بہت اچھا لگا ہے، اور دل کی خواہش تھی کہ فضان مدینہ کراچی میں جائیں. ہماری خوش قسمتی ملاقات کا بھی موقع مل گیا، اور یہاں پہ آ کے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے.
مدنی مذاکرے میں آج جو سب سے اہم چیز سیکھنے کو ہمیں ملی وہ آب زمزم کے حوالے سے امیر اہل سنت مولانا الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے مختلف یعنی احادیث مبارکہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو زمزم کے حوالے سے ہے، جن کا مفہوم یہ ہے کہ آب زمزم کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ایک یہ ارشاد فرمایا کہ آب زمزم کے کنویں کے اندر دیکھنا، اس سے نفاق دور ہوتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اسی نیت کے حوالے سے یہ فائدہ دیتا ہے.
الحمدللہ مدنی مذاکرے میں، یہ جو مدنی مذاکرہ جاری ہے اس میں ساروں میں شرکت رہی ہے میری. الحمدللہ مدنی مذاکرہ تو یہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور یہ دیکھ کے مطلب یاد آتا ہے جیسے امام احمد بن حنبل اور دیگر جو ائمہ کرام علم کی مجلس لگایا کرتے تھے، تو یاد تازہ ہو جاتی ہے اسلاف کی.
یہ جو الحمدللہ امیر سنت مدنی مذاکرہ فرما رہے خاص طور پر عید کے ایام میں 10 دن میں، تو میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ میرے پیر شیخ طریقت کی زبان سے جو الفاظ نکلنے، یہ گولڈن نہیں ہے بلکہ ڈائمنڈ ہے، ہیرا ہے. یوں سمجھنا ایک ایک الفاظ بھی جو سمجھ لو تسبیح کے دانے کی طرح ہے اگر ہم ان کو غور سے سنیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں غور سے نہیں سنتے.
مدنی مذاکرے کے اندر یقین مانے، میں چونکہ درس نامی بھی پڑھا ہوا ہوں، مفتی کورس میں نے کیا ہوا ہے، تو جو کتابوں کے اندر ہم نے پڑھا تھا نا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس لگتی تھی اور لوگ ان سے علمی سوال کرتے تھے، پھر آپ ان کے جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو آج امیر اہل سنت نے وہی ایک جو ہے وہ یہاں پہ منظر پیش کیا ہوا ہے.
الحمدللہ مدنی مذاکرے میں ڈھیروں علم کے موتی یہ سیکھنے کو ملتے ہیں. جیسے آج کے مدنی مذاکرے میں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے دادا مرشد بھی ہیں، تو ان کا جو آج ہمیں سیرت سننے کو ملی، چند مدنی پھول بھی امیر اہل سنت نے شروع میں عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ ان کا جو ایک قول بیان فرمایا کہ تما نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، تو بہت ہی بہترین اور ہر بندے کے لیے مفید ہے، مطلب بچے کے لیے بھی اور بڑے کے لیے بھی، بزرگ کے لیے بھی، گھر میں جو بھی مطلب بندہ ہو یا کوئی بھی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اس کے لیے، سب کے لیے کال بڑا مفید ہے، تو اس پہ ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے۔
مدنی مذاکرہ سننے سے الحمدللہ ہماری نوجوان نسل تباہی سے بچ سکتی ہے، یہ تباہی کا سیلاب آ گیا ہے۔ پہلے جو تھی برائی پردے میں تھی، اب برائی بالکل عام ہو گئی ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنے معاشرے کو صحیح کرنا ہے تو مدنی مذاکرے سے ہمیں فائدہ اٹھانا پڑے گا۔ مدنی مذاکرے کے اندر بچوں کے کلپ آتے ہیں اور اس میں یہ دیکھیں کہ مدنی ماحول کی برکت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو مدنی چینل دکھاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور پھر ان کی ویڈیو جو آتی ہے مدنی چینل پہ اور یہ پوری دنیا دیکھتی ہے، یہ بہت اچھا لگتا ہے۔ مدنی چینل نے جو سب سے اچھی بات کی ہے، جو کڈ مدنی چینل نکال دیا، کیونکہ یہ بچہ جو ہمارا خراب ہو رہا تھا کارٹون دیکھ کے، کارٹون میں ہر قسم کے کارٹون آ رہے تھے، اب بے حیائی والے بھی کارٹون آنا شروع ہو گئے تھے۔ یہ تو اللہ والا کرے جس نے بھی ان کو مشورہ دیا کارٹون سے، تو یہ بچے واپس دین کی طرف لگ گئے۔
یہ مدنی مذاکرے کی برکتیں ہیں کہ آج لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جو دل ہے نا وہ علم کے نور کے ساتھ چمک رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یہ میں تو ہر ایک بندے کو کہوں گا کہ آپ خاص طور پہ ان ایام کے اندر ضرور مدنی مذاکرہ جو ہے اس کو ایک منٹ کے لیے بھی مس نہ کریں۔
جو آج ایک کلپ بیان ہوا جس میں جو ایک امام صاحب تھے، کئی کتنے عرصے سے وہ امامت کر رہے تھے، اور الحمدللہ پھر ان کو جو سعادت والی موت نصیب ہوئی اور اذان دیا اور انہوں نے جو ہے ان کا انتقال ہوا، اس سے بڑا دل متاثر ہوا کہ ہمیں بھی مطلب اس طرح اپنے اولاد کو بھی جو ہے نا وہ دین کی راہ میں لگا دینا چاہیے، ہمیں خود بھی علم دین حاصل کرنے میں لگ جانا چاہیے تاکہ ہماری بھی موت ایسی قابل رشک ہو جیسے مرشد نے فرمایا کہ ان کی موت قابل رشک ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہمیں مطلب اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ تمام اسلام بھائیوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، بالخصوص دل سے یہ دعوت ہے کہ جو کراچی شہر کے اندر ہیں وہ تو بالخصوص مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ میں آ کے اٹینڈ کریں۔
آ جائیے ماشاء اللہ کراچی والے، یہ سوال چلائیں۔
سوال یہ ہے کہ یہ شک و شبہات کے لیے کوئی بتا، جیسے مطلب شک شبہات جو ہو جاتے ہیں اکثر گھر والوں کو، جیسے وائف کو یا بہن کو، اور اس کے متوجہ یعنی کیا عمل کرے جس سے شک و شبہات دور ہو جائیں۔
یہ بعضوں کا گھروں میں بعضوں کا یہ مزاج ہوتا ہے، یہ دونوں میں ہوتا ہے، کبھی مرد میں بھی شک و شبہ کی عادت ہوتی ہے، وہم ہو جاتے ہیں، شک طبیعت میں پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہر ایک نقل و حرکت پر شک کرتا ہے کہ کہاں گیا تھا، کدھر گیا تھا، کیوں گیا تھا۔ اور یہ بعض اوقات عورتوں میں بھی عادت پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں اخبار میں اس طرح کی میں نے خبر نیٹ پر دیکھی تھی ایک ملک کے تعلق سے، کہ وہاں پر شک و شبے کی وجہ سے طلاقوں میں اضافہ ہو گیا، کہ مرد اپنی عورت کے موبائل چیک کرتا تھا اور عورت اپنے مرد کے موبائل، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے موبائل چیک کرنے میں ہو جاتے، بلکہ وہاں قانون بن گیا کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کو اتنی اتنی سزا، اتنے اتنے وہ پینلٹی اس کو لگے گی۔ اس طرح کی بھی باتیں میں نے پڑھی تھی۔ بعض اوقات کچھ شک، یہ لوگ کہتے ہیں غیرت کے نام پر، تو کچھ غیرت ایسی ہوتی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ امام غزالی علیہ الرحمٰن نے احیاء العلوم میں بھی اس کو نقل کیا ہے، تو ایسی غیرت کہ جس سے عورت پر تہمت لگے، عورت پر بہتان لگے، اس طرح کی غیرت کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتا۔ تو شک و شبے سے گھر برباد ہوتے ہیں، سکون برباد ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر تھوڑا سا غور کرتے ہیں نا، تو بعض اوقات ماضی جو ہے نا، ماضی یہ کچھ ایسا گزرا ہوا ہوتا ہے کہ جو اس کے حال کو برباد کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس نے ماضی میں بعض اوقات ایسی حرکتیں کی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کو آگے جا کر لوگوں پر شک ہی پڑ رہا ہوتا ہے کہ یار میں نے ایسا کیا، میرے ساتھ ایسا ہوا، فلاں نے بھی ایسا کیا، فلاں بھی ایسی تھی، فلاں بھی ایسا تھا، تو وہ پھر اپنے گھر میں اپنی ماں بہنوں پر بھی شک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ اس کی ماضی کی بری عادتوں کا وہ ایک طرح سے اس کو سزا مل رہی ہوتی ہے، اتنی زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں درخواست ہے کہ اپنے اندر شک اور شبے کی جو عادت پیدا ہو جاتی ہے، یہ فیملی جو طور پر، جو میں سوال کو سمجھاؤں کہ بیوی بھائی بہنوں پر شک کرنا، ماں بہن پر، بعض اوقات بیٹا ماں پر شک کر رہا ہوتا ہے، بھائی بہن پر شک کر رہا ہوتا ہے، شوہر بیوی پر، بیوی شوہر پر شک کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر فون نہیں اٹھائے گا تو فوراً کہاں تھی، کیا کر رہی تھی، کس سے بات کر رہی تھی، کیوں نہیں فون اٹھایا، اب یہ طرح طرح کی باتیں، اس سے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور ہمیں ویسے مرد اور عورتوں کو آپس کے تعلقات بھی ایسے رکھنے چاہیے میری اس موضوع پر ایک مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی، اس پر یہ ان کی بھی طرف سے یہ ایک رہنمائی مجھے بہت اچھی لگی کہ بعض اوقات مرد اور عورت رشتے اور رابطے ہی ایسے رکھتے ہیں، غیر مرد ایک مرد غیر عورتوں سے بہت زیادہ رابطے رشتے رکھتا ہے اور عورت غیر مردوں سے زیادہ رابطے رشتے رکھتی ہے، تو پھر ایسی فضائیں گھر میں قائم ہو جاتی ہیں جس سے گھر کا سکون تباہ و برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان تمام تر چیزوں سے بچانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسی کوئی عادت اللہ کی توفیق سے ہمیں نہیں اپنانی چاہیے کہ جس پر تہمت میں پڑ جائے، بہتان میں پڑ جائے، بدگمانیوں میں پڑ جائے، پھر طرح طرح کے پھر مسائل میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت بھی برباد کرتا ہے بندہ اس طرح۔ حضور کچھ اس معاملے میں فرمائیں گے آپ؟
شک و شبہ کا جو آپ نے بیان فرمایا اس کے حوالے سے تو یہی گفتگو ہے، اگر سوال کا معنی یہ ہے، یعنی جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ ہر ایسے کام سے بھی روکتی ہیں کہ جو بندے کو شک و شبہ کے اندر مبتلا کرے۔ اصل جو مقصد ہے وہ دل کا ملانا ہے، بالخصوص میاں بیوی کا جو معاملہ ہے اس میں تو محبت و الفت کا بڑھنا یہ شریعت مطہرہ کو پسند ہے۔ تبھی یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک گھر جانے سے منع فرمایا کہ پہلے سے اطلاع دے دے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ اگر وہ اچانک جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات عورت اس حیت کے اندر ہو، ایسے کپڑوں کے اندر ہو کہ گھر کے کام کاج کے اندر ہے، اس نے بال وغیرہ نہیں بنائے ہوئے، تو یہ ایک ناپسندیدگی کی صورت ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ علماء نے اس کے تحت یہ بھی لکھا کہ یہ اچانک جو جانا ہے وہ بسا اوقات یہی شک و شبہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، تو یہ ہماری شریعت کو پسند نہیں ہے، یعنی کہ شک پیدا کرنا یا شک پیدا کرنے والے کام کرنا کہ جس سے بندے کے دل کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ تو اس لیے واقعی یہی ہے کہ شریعت کا اصل مقصد جو ہے وہ ائتلاف قلوب، یعنی دلوں کو آپس میں ملانا ہے، نہ کہ دلوں کو دور کرنا ہے۔
شک کے پیچھے بدگمانی بھی پیدا ہو جاتی ہے، بدگمانی بھی اس کا ایک سبب بنتی ہے شک و شبہات کی۔
بالکل
کہ بھائی اس کے بارے میں بدگمانی آئی تھی
جی،
تو یہ جیسا آپ نے کہا اچانک گھر پہ جانا، تو یہ بھی ہے کہ اطلاع دے کر جائے۔
بالکل اطلاع دے کر جانا چاہیے، بتا کر جانا
کہ میں آ رہا ہوں پہنچ رہا ہوں
جی۔
اسپیشلی جب بندہ سفر سے آتا ہے تب تو خاص طور پہ اطلاع دے دے۔
بالکل اطلاع دینی چاہیے، نہیں بعضوں کا سرپرائز دیتے ہیں تو وہ
سرپرائز اس کو بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے گھر جاؤں گا تو پتا چلتا ہے گھر پہ تالا لگا ہوا ہے، اس کو بھی سرپرائز ہو جاتا ہے گھر پہ تالا لگا ہوا ہے، چابی تو میں گھر کے اندر ہی رہ گئی تھی، پھر فون کرتا کہاں ہو کیا ہوا، وہ سرپرائز دینے آیا تھا، بولا میں نے بھی دے دیا، جاؤ موج کرو۔ تو یہ ہوتا ہے، لیکن اس میں مسائل ہیں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا نا، سرپرائز دینے کے نام پر آتے ہیں، مگر مفتی صاحب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سرپرائز تو کہنے کو ہوتا ہے، بعض اوقات دل و دماغ کے اندر کچھ خرابیاں پیدا ہوئی ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کی پناہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی
میرا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ضرور ہوتی ہیں، ان میں بہت سے لوگ ان پریشانیوں کو اپنے سر پر سوار کر لیتے ہیں اور بیمار پڑ جاتے ہیں یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کہ ان پریشانیوں سے نمٹنے کا کوئی حل بتا دو۔
ایک ایسی کتاب میں پڑھا تھا، دو شخص جا رہے تھے، ایک نے کہا یار بہت گرمی ہے، دوسرے نے کہا کم ہو گئی، کہا نہیں ہوئی، کہا پھر بولنے کا کیا فائدہ ہوا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن پر متعلق ذہن بنا لینا چاہیے، جس طرح موسم ہے نا، سردی گرمی دھوپ چھاؤں بہار خزاں، یہ موسم ہے، اس طرح انسان کی زندگی کے بھی موسم ہوتے ہیں، خوشی غمی راحت مصیبت پریشانی، یہ موسم آتے ہیں، سدا ایک سا موسم رہتا نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب خوشی آئی ہے تو انتظار کرو کہ اس کے پیچھے غم ہے، اگر غم میں مبتلا ہو تو تسلی رکھو کہ اس کے پیچھے خوشی آنے والی ہے۔ تو عمومی طور پر سدا ایک سا موسم رہتا نہیں ہے، انسان کو اپنے اندر یہ فلیکسیبلٹی پیدا کرنی چاہیے، اس کو عموماً ایک ورڈ ہے انگلش کا رف اینڈ ٹف، آدمی کو رف اینڈ ٹف طبیعت کا ہونا چاہیے کہ ہر طرح کی آزمائش و مصیبت و پریشانیوں کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، اور اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسی مصیبت و پریشانی آ جائے، تو اس سے کسی پر ڈالنے کے بجائے کہ یار فلاں کی وجہ سے ہوا یا فلاں نے یوں کر دیا، سب سے پہلے اپنی ذات میں دیکھے کہ یہ جو مصیبت مجھ پر آئی ہے اس میں میرا کہاں پر کردار ہے، کہ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور بہت کچھ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ایک تو یہ بنیادی بات ہے، دوسرا یہ کہ جب آزمائش و پریشانی آتی ہے تو پھر صبر کرے اور دن اور حالات کے بدلنے کا انتظار کرے کہ دیکھیں کب حالات بدلتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ الحمدللہ حالات بدل جاتے ہیں. تو اور پھر وہ شعر ہے نا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی بازار میں چل جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی اس سے بہتری آئے گی. دیکھیں صبر ہی کریں، ہمت سے کام لے، راضی بالرضا یعنی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی طبیعت بھی پیدا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے جو کچھ اس کے بندے پر گزر رہی ہے، جو کچھ اس کے بندے پر بیت رہی ہے. اب رب سے دعا کریں، تہجد پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، اور اس طرح اپنے اس وقت کو گزاریں کہ یہ پریشانی کا وقت بھی گزر جائے گا. ایک کتاب میں ایک اور بھی میں نے بڑی تسلی والی بات پڑھی تھی، جسے تم چاہتے تھے تمہیں نہ ملا، جو تم چاہتے تھے تمہیں نہ ملا، جو ملا ہے اسے چاہنا شروع کر دو. اب اور کوئی آپشن ہی نہیں، اب جو ہے وہ یہی ہے، چلیں اسی سے گزارا کر لیتے ہیں. تو طبیعت میں اس طرح کی صلاحیت پیدا کریں. میں آپ کو ایک اور عرض کر دوں کہ کمپرومائز کر لیں کہ یار چلو ٹھیک ہے. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کچھ کھانے کو ہے، عرض کی گئی نہیں تو فرمایا میں روزے سے ہوں. ایسا ہی ہو آپ نے روزے. دیکھیں یہ کتنی خوبصورت میسیج ہے، کتنا خوبصورت انداز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور کتنا زندگی کو آسان کرنے والا انداز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. اب ہم جیسا آدمی گھر میں جا کر پوچھتا ہے کچھ کھانے کو ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے. اب کیا مطلب، نہ جس نے بولا نہیں ہے اسی کو کھا جائیں گے، کیا کریں گے؟ اپنے اندر ایک سافٹنیس پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں اور چیزوں کو مطلب لے لیں. ایک سر ایک اور روایت بھی یاد آ رہی ہے صاحب، اگر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم شاید ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تھے، کسی گھر تشریف لے گئے اور کھانے کے تعلق سے سوال کچھ ارشاد فرمایا تو کھانے دے، اچھا روٹی ہے پھر سرکہ لیا، ایسی بھی روایت نے بھی فرمایا سرکہ کتنا اچھا سالا ہے، ایسا کوئی ہے روایت؟
جی وہی، یعنی پوچھا اپنے ہی گھر میں تشریف لے کر آئے تھے تو پوچھا کہ سالن تو کہا صرف سرکہ ہے ہمارے پاس، تو فرمایا کہ نعم الادام الخلو، کہ سرکہ تو بہت ہی اچھا سالن ہے.
اب دیکھیں یار اس جملے نے، اس ارشاد نے اپنی امت کے لیے کتنی پیاری تعلیم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، زندگی کتنی آسان کر دی کہ ٹھیک ہے یہ دے دو، اور اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرما دی.
یہ ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر بھی اس طرح معاملہ پیش آیا تھا کہ وہاں تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر بھی اسی طرح انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو فرمایا یہی لیا ہوں،
ایسا ہے نا جی. ماشاء اللہ. تو یوں مطلب کہ یہ اگر اتنا ہمارے اندر کمفرٹیبل طبیعت ہو جائے گی نا، اللہ نے چاہ تو بہت خوبصورتی زندگی میں پیدا ہو جائے گا. اچھا آپ تو آسان ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ رہنا بھی آسان ہو جائے گا. آپ لوگوں کے ساتھ نرم ہو جائیں گے تو آپ کے ساتھ بھی نرمی والا برتاؤ ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس سے بڑا خوبصورت موسم بنے گا گھر کا اور اپنا بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کی بھی قضا ہوتی ہے؟
جی مفتی صاحب،
جس پر قربانی لازم تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، سے جانور اس نے خریدا ہی نہیں اور قربانی کے ایام اس کے گزر گئے، تو اب اس کی قضا اس معنی کے اندر ہے کہ اس پر جتنی عرصے کی بھی قربانی چھوٹی ہے، اتنے عرصے کی قربانیوں میں بکرے کی قیمت دینا یہ واجب ہے. جیسے 2 سے 3 سال، 4 سال، 5 سال نہیں کیے تو ہر سال اس نے ایک بکرے کی قیمت یہ اس حساب سے دینی ہے. 5 سال کی نہیں کی تو 5 سال کے حساب سے 5 بکروں کی قیمت ہے اس نے صدقہ کرنی، یعنی واجب ہے شرعی فقیر کو دینا ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ قربانی کی قضا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ورنہ یہ بدل ہوتا ہے کہ جو اس نے دینا ہے.
مفتی صاحب بکرے کی قیمت سے ہم کیا مراد لیں گے؟ کون سی قیمت کا بکرا؟ اچھا بکرا عید میں جتنے کا بکرا ملتا ہے اس قیمت کا، یا اس کے بعد جو ملتا ہے اس قیمت کا؟
جس وقت اس پر واجب تھا اس وقت کی قیمت، تو بکرا عید کے دنوں میں جو قیمت اس کی بنتی تھی وہی قیمت دینا اس پر واجب.
اور نارمل جیسے کہ
جی وہ تو کوئی سا بھی
1-1.5 لاکھ کا بکرا ملتا ہے اور دیکھے تو 25-30 ہزار،
اصل تو اس پہ بکرا واجب ہے، یعنی قربانی واجب ہے. ایک جو قربانی اس نے کرنی ہے، اب وہ جتنے کا بھی ملتا ہو چاہے آپ اس کی مرضی 1-1.5 لاکھ روپے دے, چاہے وہ 25,000 کا بکرا ملتا ہو تو اس کی قیمت دے دیں,
ورنہ اس کی قیمت دے دیں.
جی نہیں, بکرا نہیں دینا, قیمت ہی دے,
قیمت ہی دینی. تب یہ بھی ایک وہ موضوع اور پہلو ہے. اب بھی جیسے میں پچھلے دنوں ہی کسی جگہ میں موجود تھا تو پتا چلا, اب بھی یہ مزاج ہے شفیق صاحب کہ گھر کا ایک بکرا, اب پتہ نہیں افراد کی قربانی دے رہے ہیں یا گھر کی قربانی دے رہے ہیں, سمجھ نہیں آ رہی, گہرا گھر ایک ہے بکرا بھی ایک, مطلب پھر لیں گے بھی ایک ہی چھوٹا سا بکرا, سامنے کو بڑا جانور لے لیا. پہلے تو یہ چلتا تھا, کافی رجحان تھا, لیکن مجھے ایسا تھا کہ شاید یہ کم ہو گیا ہوگا, لیکن اب بھی مجھے پچھلے دنوں میں کہیں بیٹھا تھا تو 10-12 لوگوں کے درمیان تھا تو پتا چلا یہ اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ گھر میں جب تو قربانی کرنی نہیں ہے, ایک جیسے معاذ اللہ نہیں کرنی, جیسے کہ یار ایک بکرا لو کاٹ دو, یار کٹوا دو, اور باہر باہر سے کٹ گیا اور بٹ گیا اور سب کچھ ہو گیا, خود اپنے گھر میں آیا نہیں آیا. تو یہ جو اگر ایسا کوئی طبقہ ہے ہمیں دیکھ رہا ہے سن رہا ہے کہ وہ ایک ہی بکرا کر لیتے ہیں, وہ گھر کے تمام لوگوں پر اگر قربانی واجب ہے تو ان کے لیے قربانی کا ایسا اہتمام نہیں ہوتا, ان کو کیسے سمجھائیں گے آپ؟
دیکھیں قربانی تو جتنے بھی افراد صاحب نصاب ہیں جن پر قربانی کی شرائط پوری آتی ہوں تو ان پر واجب ہے قربانی. ایک کر لینا وہ بقیہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے, اگر سارے کا حصہ ہی بکرے میں شامل کریں گے تو کسی ایک کی طرف سے ہی ادا نہیں ہوگی. اگر کہیں 4 کی طرف سے بکرا قربان کیا, 5 کی طرف, 2 کی طرف, بکرا بکری صرف ایک کی طرف سے قربان ہوگا. اب یہ جو رجحان آپ فرما رہے ہیں ابھی بھی ہے کئی جگہوں پر, یا تو لوگوں نے اس کو یہی سمجھ لیا کہ ہماری ضرورت کے لیے ایک ایک کافی,
ایسا ہے نا؟
جی ہاں بالکل ایسا ہے, اور اس کو ضرورت بھی کفایت بھی سمجھ جاتے کہ سب کے لیے کفایت کر جائے گا, اور وہ کفایت یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں عام طور پر کہ ہماری ضرورت اس سے پوری ہو جائے گی, ہمیں عید کے دن کسی کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا, یا ہمارے گھر کے جو معاملات ہیں وہ چل جائیں گے. تو ان کو اس طرف نظر کرنی چاہیے کہ یہ عید قربان پر جو قربانی کی جاتی ہے شریعت مطہرہ نے صاحب استطاعت آدمی پر واجب فرمائی ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کے پاس وسعت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. یعنی اس قدر ناراضگی کا اظہار ایسے آدمی سے فرمایا گیا کہ جو صاحب وسعت ہے, طاقت والا, استطاعت والا ہے, پھر بھی قربانی نہیں کرتا. تو ہر آدمی کو یہ ضرور سوچنا ہے, چاہے مرد ہیں یا عورت, جن پر بھی شرائط پوری ہوتی ہوں تو انہیں اپنا اپنا الگ الگ چاہے بکرا کریں یا ایک حصہ قربانی کا لے کر قربان کریں, کیونکہ مقصد گوشت تو ہے نہیں کہ ہم کہیں گے ہماری فیملی کے لیے یہ گوشت کافی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, کہ قربانیوں کا یہ گوشت جانوروں کا, نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے, لیکن وہ جو تمہارے دلوں کا تقویٰ ہے جس پر اللہ تمہیں نیکی عطا فرمائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو یہ پہنچتا ہے, یہ اللہ کو قبول ہوتا ہے. اس لیے فرمائے خوش دلی سے کرو کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے. تو لہذا ہر آدمی کو, ہر صاحب نصاب کو بالخصوص یہ چاہیے کہ اس کو کسی طرح بھی ترک نہ کریں.
میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ موجودہ مہنگائی کے اس دور میں, یعنی مہنگائی بھی اور آمدنی کی کمی بھی, ہو سکتا ہے کہ ایسے کئی دیکھنے سننے والے ابھی یا بعد میں ہوں کہ جن پر قربانی شرعاً واجب ہو لیکن وہ شاید آمدنی کی کمی اور جانور کے مہنگے ہونے کی وجہ سے شاید قربانی کرنے کے تعلق سے سستی کر جائیں. دیکھیں یہ نہیں کرنا چاہیے, جو ہے تو ہے, کرنی ہے تو کرنی ہے, اور رائے خدا میں کرنی ہے, خوش دلی کے ساتھ کرنی ہے, اللہ کی رحمت سے اس میں برکت بھی ملے گی اور راحت بھی ملے گی. میرا ان کو مشورہ ہے کہ آپ جو قربانی کے حصے ہیں, جیسے دعوت اسلامی اجتماعی قربانی کا بڑا پیارا نظام لے کر چلتی ہے, اب یہاں کراچی میں آئی تھنک شاید 16,000 روپے پر حصہ موجود ہے ہمارے یہاں, کراچی کی بات کر رہا ہوں, مختلف شہروں کے تھوڑے الگ الگ ریٹ ہیں, کہیں 18,000 ہے, کہیں 20,000 ہے, کہیں 17,000 ہے. اور اگر آپ گوشت چاہتے ہیں گھر میں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہمارے جو اجتماعی قربانی کا جو نظام ہے اس کے تحت آپ کو قربانی کا گوشت بھی گھر پہ پہنچا دیا جاتا ہے, باقاعدہ ہوم ڈیلیوری سسٹم ہے, چند شہروں میں اگرچہ ہے مگر ہے. اور ایوریج جو گوشت پہنچتا ہے, میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی صورت کوئی چیز دل دو دماغ میں آ جائے، قربانی ہو جائے، تو تھوڑی سی تحریص کے طور پر کہ بھائی گوشت تو چلو حصہ ہے، تو اگر آپ حصہ ملانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گوشت بھی ہمیں ملے تو شاید 15,000-1500-2000 کا فرق پڑے گا، لیکن آپ کے گھر پہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی بھائی گوشت بھی پہنچانے کی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور تقریباً یہ 12-15 کلو کے آس پاس گوشت اوسطاً ایوریج بنتی ہے، اوسطاً بنتا ہے، یہ گوشت پہنچ جاتا ہے۔ تو میری آپ سب سے میری خاص درخواست ہے، میرے پہلے تو مبلغین سے میں عرض کروں گا، اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں سے، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت پر ایک یہ بھی کرم کی نظر کریں کہ کئی ایسے ہوتے ہیں بیچارے جو ان کے پاس شاید معلومات نہیں ہوتی، اپروچ نہیں ہوتی، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوتا، جب بعدوں کا ترغیب دلانی پڑتی ہے تو آدمی یوں 15,000-17,000 روپے کے اندر آ جاتا ہے، چلو 15,000-17,000 روپے یار آپ کروا دو گے، ہاں کروا دیں گے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میں ابھی پچھلے دنوں یورپ یو کے کے بھائی میں یورپ کے سفر میں تھا، مفتی صاحب مجھے میں ملک کا نام نہیں لیتا، وہاں میں کسی کے ساتھ تھا تو بڑی مطلب کہ نظر آتا تھا کہ یہ آدمی کھاتا پیتا ہے، گاڑی وغیرہ جو تھا اور اس کا بیک گراؤنڈ مجھے پتا تھا کہ کیا ہے، تو بات تو بات چلی کوئی دعوت اسلامی کا ایک دینی ماحول ہے، جب بیٹھتے ہیں تو مکہ مدینے کی باتیں ہوتی ہیں، موسم میں حج اور یہ سارا چل رہا تھا، تو میں نے اسے سے باتیں کی نا، تو باتوں باتوں میں اندازہ ہوا کہ انہوں نے حج نہیں کیا۔ اچھا اب کوئی کمی نہ کرنٹ تھی نہ شاید ماضی میں بھی کوئی ایسی کمی ہوتی ہوگی تو اس کا کوئی اندازہ میں سمجھ گیا تھا بات چیت، میں نے ان سے کہا کہ آپ نے حج نہیں کیا، تو کہا ہاں، تو میں نے ان کو تھوڑی دیر ترکیب دی، ابھی ہم گاڑی میں تھے اور جس جگہ جانا تھا وہیں ہم جا رہے تھے، ان کو جب میں نے حج کی بات کی تو ان کو ایسا لگا کہ وہ تو سکتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے، ایشو نہیں تھا اب جاتے کیوں نہیں ہے، اب جیسے نہ جانے کی بھی کوئی وجہ بیان کرنے کی پوزیشن نہیں ہے۔ تو وہیں پر میں نے ان کو کہا، میں نے عبدالحبیب بھائی کو میں عرض کر دیتا ہوں، ماشاء اللہ یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کو ایکسپیرئنس ہے عبدالحبیب بھائی کا، تو وہ جانتے تھے، تو میں نے کہا یہ آپ کا ان شاء اللہ امید ہے کہ کام کر دیں گے، تو اسی ہاتھوں ہاتھ کانٹیکٹ ہوا اور ان سے بات ہو گئی، اور میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ حج پر چلے گئے ہوں گے۔ اچھا اسی طرح اب اس سے مجھے ایک ذہن ملا، یار لگتا ہے کہ لوگ باوجود استطاعت کے حج نہیں کر رہے، باوجود استطاعت کے حج نہیں کر رہے، اور ایک ہمارا ایک طبقہ ہے استطاعت نہیں ہے مگر حج کے لیے ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور بس ان کو رونا ہی آ رہا ہوتا ہے کہ کاش ہم کو بھی مدینے کے نظارے ہوتے، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں رکھی ہے اور استطاعت بھی ہر چیز موجود ہے، حج فرض ہے مگر وہ توجہ ہی نہیں جا رہی ہے۔ اچھا عمرے بھی کیے، یہ بھی بتا دو، عمرہ کر لیتے حج نہیں کر پاتے جو بھی اسباب ہوں، تو اب میرا ذہن بنا کہ یہ لگتا ہے کہ یہ کہیں یہ ہے پرابلم تو ہے، پہلے اندازہ تھا لیکن اب باتوں میں پھر مزید دماغ کے دریچے کھلتے ہیں۔ تو ایک اور ملک میں گیا تو وہاں کھانے پر بیٹھے تھے، کھانے کا ایک وہ تھا حصہ، اس پر بھی اسی طرح کے لوگ دسترخوان پر بیٹھے تھے، مبلغین بھی تھے، عام اسلام بھائی بھی تھے، وہ تو وہاں میں نے یہ موضوع لیا، وہی میں نے پیچھے سے موضوع لیا یار وہ ایسا کوئی تھا، تو وہاں مفتی صاحب تقریباً 5-6 لوگ تھے کھاتے پیتے، حج نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی اسی سال یعنی اسی سال حج کرنے کی نیت کر لی، کل ہم کر لیں گے۔ تو یوں مجھے اندازہ ہوا کہ پتہ ہے مدینہ ہے، مکہ ہے، حج ہے، مطلب کیا حج تو حج ہوتا ہے یار، جو نہیں گیا ان سے پوچھو کہ حج پہ جانے کا لطف کیا ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے نیت کر دی، پھر سے اندازہ ہوا کہ یار یہ تحریک چلانے، پھر امیر سنوں کا مدنی گلدستہ بھی آیا، حج کے تعلق سے حدیث بیان کی گئی، اور ہم نے آپس میں بھی مدنی مشورہ کیا، شورا میں بھی ہم نے مدنی مشورہ کیا، ذمہ داران میں مدنی مشورہ کیا، یار حج کراؤ تحریک چلاؤ، حج کراؤ تحریک، حج کراؤ تحریک، حج پہ بھیجو، حج پہ بھیجو، حج پہ بھیجو، شعار ہے شاعر مطلب دادی، قربانی بھی اسی میں، صفا مروہ بھی وہی ہے، اور کیا کچھ نہیں ہے، حجرہ اسود و مقام ابراہیم اور کیا کیا نہیں ہے، عرفات، مزدلفہ، مینا۔ تو الحمدللہ مجھے امید ہے کہ اس سے کافی فوائد حاصل ہوئے ہوں گے، اور یہ اس کو باقاعدہ ہم تحریک کے طور پر لے کر چلیں، اللہ نے چاہ تو آتے سال اس میں، اور اب سال میں ایک ہی بار ہے، اب زندگی میں ایک بار حج اور غفلت ہمارے سامنے، اور زندگی میں ہر سال صاحب استطاعت پر، صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ 5 ٹائم نماز فرض ہے، بندہ سستی کر رہا ہے، تو یہ قربانی میں سستی کیسے نہیں کریں گے؟ یہاں تو پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، نماز میں تو پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، یہاں تو پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے، لیکن حج کے تعلق سے میرا ذہن بنا کہ ترغیب دلائی، تھوڑا سا سمجھایا، تیار ہو گئے. حالانکہ وہ 10-12-15 لاکھ روپے خرچہ ہے ایک ایک شخص کے اوپر. باہر سے بھی جائیں، یورپ اور یو کے سے بھی جائیں، تو تقریباً ایوریج یہی بن رہی ہوتی ہے، جو ان کا بھی جو ایکسپنس بنتا ہے جو ہمارے یہاں سے بن رہا ہوتا ہے کم و بیش. تو میرا اس میں آپ کو مشورہ یہ ہے ناظرین اور حاضرین کو، پیار سب کو، قربانی کے تعلق سے بھی غور کریں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ہو جو سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، نفس و شیطان کی شرارت کی وجہ سے یہ قربانی میں سستی کر رہی ہوگی، ان پہ قربانی واجب ہوگی. مگر میرے مبلغین نے انشاءاللہ تعالی اس میں کمر باندھ لی، کمر کس لی، اور ترغیب دلانا شروع کر دیا، جو ترغیب دلانے کا شرعاً مطلوب و محمود طریقہ ہے. اس حد تک اگر کوئی ایسا سسٹم بنا تو انشاءاللہ امید ہے کہ کئی گھروں میں قربانیاں ہو جائیں گی اللہ نے چاہا، جبکہ ان پہ قربانی واجب ہوگی، اور اللہ نے چاہا تو کر لیں گے، اور ان کی استطاعت نہیں ہوگی یہ 20-25-30 ہزار روپے کا جانور خرید سکیں، تو انشاءاللہ ان کو اب ترغیب دلائیں تو ہماری اجتماعی قربانی میں آ جائیں. اجتماعی قربانی میں گنجائش اب تک موجود ہے، جو میں نے کل اتوار کو میرے مدنی مشورہ کیا تھا، کل اتوار تھی، کل میرے مدنی مشورہ کیا اجتماعی قربانی کے تعلق سے، تو ابھی اسپیس ہے، ابھی گنجائش ہے، لیکن ظاہر وقت جیسے سے گزرتا جائے گا گنجائش بھی ختم ہوتی چلی جائے گی. سال این مومنٹ پر آپ کا توجہ جائے گی، پھر این مومنٹ پر شاید یہ منع کر دیں یا جانور کہاں سے آئے گا، تو پھر ایشوز پیدا ہو جائیں گے. تو میری درخواست ہے آپ سب سے مہربانی کریں، اجتماعی قربانی میں بھی حصہ لے کر اپنی قربانی ضرور بھی ضرور کیجیے گا، یہ میری درخواست ہے آپ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد.
آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امیر سنت کی زیارت کیوں نہیں ہو رہی ہے، سوچنا بھی چاہیے، انشاءاللہ کچھ دیر میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. سوال،
اگر ایک بڑے جانور کی قربانی جس میں کے ساتھ اسے ہو سکتے ہیں، سات سے کم لوگ اس کو خریدتے ہیں، جیسے کہ 3 لوگوں نے اس کو خریدا، اب وہ اس کے حصوں کے مطابق آپس میں تقسیم نہیں کرتے، جیسے اگر 3 نے خریدا تو 2 جتنے 3-3 حصے لے لیں، 1 جو ہے وہ 1 لے لے، وہ حصوں کے مطابق تقسیم نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری 3 جتنوں کی قربانی ہو گئی. اور تو کیا اس طرح ان کی 3 کی قربانی ہو جائے گی اور یہ تینوں برابر برابر گوشت بھی تقسیم کر لیں گے، یا کہ ان کو حصے ہی بنانے پڑیں گے؟ تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیر.
اس سے ہی بنانا ہوں گے، ظاہر ہے کہ جو جانور ہے، بڑا جانور جو بھی ہے جس میں 7 حصے مقرر ہوئے ہیں، اس میں شرط یہ ہے کہ 1 حصے سے کم کسی کا نہ ہو، یعنی 7ویں حصے سے کم کسی کا نہیں ہونا چاہیے، ہر ایک کا کم از کم 1 حصہ ہو، اور اگر اس سے زائد ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. جیسے 7 افراد جس میں شریک ہو سکتے ہیں تو 6 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 اور 2 بھی ہو سکتے ہیں. تو جس کا جو مقرر ہوا ہے اسی کے حساب سے اس کو گوشت لینا ہوگا، یہ اندازے سے نہیں ہو سکتا. ہاں، اس کی پھر مختلف صورتیں ہیں جو امیر السنت نے بھی تحریر فرمائی ہیں. یا تو یہ ہے کہ کسی ایسے کو دے دیں سارا کا سارا گوشت کہ جو ان کے ساتھ شریک نہ ہو، تو پھر وہ اندازے سے تقسیم کر دے. یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ گوشت کے ساتھ ساتھ الگ الگ چیزیں ملا کے دے دیں، کلیجی ملا لی، پائے ملا لیے، یا اسی طرح اور چیزیں جو گوشت کے علاوہ ہوتی ہیں وہ ملا کے مکس کر کے دے دیں گے، تو یوں اندازے سے بھی پھر تقسیم کاری ہو سکتی ہے.
سوال چلیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے ایک بڑا سوال آیا ہے، نگران شدہ اس کو کچھ کلام فرمائے. کہ وہ کہہ رہے کہ گھر میں کیا سکھ چین کا پودا لگا سکتے ہیں، کیونکہ گھر میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی ہے.
ہاں لگا سکتے.
اچھا،
کیوں نہیں لگا سکتے؟
کہاں سے ملے گا؟ دعوت اسلامی بھی شجر
امن کا پودا لگتا ہے، محبت کا پودا لگتا ہے، شفقت کا پودا لگتا ہے، نرمی کا پودا لگتا ہے، اس پر کمپرومائز کا، درگزر کا پانی ڈالنا پڑتا ہے، اسے نا اتفاقی کی ہواؤں سے بچانا پڑتا ہے، اور اس طرح کی انشاءاللہ چیزیں ہوں تو الحمدللہ اچھے خاصے محبت اور پیار کے میٹھے میٹھے پھل پیدا ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے جو میں نے عرض کر دیا اس طرح کا. امیل سنت کی آئیے، میں آپ کو آواز سناتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، عافیت نصیب فرمائے، اور آج کچھ طبیعت گرم گرم ہو گئی ہے, ویسے خاص بات نہیں ہے, ابھی انشاءاللہ میں نے دوا وغیرہ پی ہے, تو اللہ کرے گا تو کل مدنی مذاکرے میں میری حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ. آپ ضرور شرکت کیجیے گا آج بھی اور کل بھی, اور شرکت کرتے رہیے گا.
دعا کریں اللہ تعالیٰ امیر سنت کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے, دراز عمر بالخیر عطا فرمائے, آپ کا سایہ ہم سب پر تادیر دراز فرمائے, قائم فرمائے, اور انشاءاللہ کل اللہ نے چاہ تو امیر سنت کی, رب نے چاہ تو جلوہ گری ہوگی انشاءاللہ. آپ دعا کرتے رہیے گا, مدنی چینل کے ناظرین بھی دعا کرتے رہے انشاءاللہ. یہ کال چلائیں.
یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ, یا خدا میرے مرشد کو آباد رکھ,
پیشاور بیکاری کا مانگنا اور بددعا سے بچنے کے لیے اس کو بھیک دینا کیسا؟
بھیک تو نہیں دے سکتے, جب پتا ہے کہ پیشاور ہے, پروفیشنل بیکاری ہے, تو بالکل اس کو بھیک نہیں دینی چاہیے. بھیک دینا تو اس کی مدد کرنا ہے اور یہ جائز بھی نہیں ہے, اس میں اس کی مدد بالکل نہ کی جائے. اور رہی بات بددعا, تو وہ کہتا ہے لیکن وہ بددعا سے بھی ڈرنا نہیں چاہیے, ایسی کوئی بات ہے نہیں نا مفتی صاحب, ایسا ہی ہے جی. دینا نہیں چاہیے, بعض لوگ تو اپنی گاڑی میں باقاعدہ گھر سے نکلتے تو سکے رکھ کر نکل دیں گے, کیونکہ آئے گا تو دے دیں گے, آئے گا تو دے دیں گے. یہ ان کو نہ ہی دیں, ان کے تو ایسے اسٹیشن بندے ہوئے ہیں. اب تو یہ ہم ٹول پلازا سے گزرتے ہیں نا, وہ تو ٹول پلازا پر بھی ان کے اب اسٹیشن بندے ہوئے ہیں, پھر ٹول پلازا پر یہ نہیں اتنے نظر آتے تھے, لیکن اب یہ تقریبا یہ ٹول سے گزرنا ہوتا ہے نا, تو جیسے ٹول سے گزرتے ہیں تب بھی یہ ہیں. تو یہ مطلب مجھے تو بس پوری مافیا ہے, یہ تقسیم ہو جاتی ہے, پتا ٹھیکے وے کے بٹتے ہیں کیا بٹتا ہے. اللہ کی پناہ, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, بہت ضرورت مند لوگ ہیں, بڑے حاجت مند لوگ ہیں, غریب غربا کی ایک تعداد ہے, پورے محلے علاقے بھرے ہوئے ہیں غریب لوگوں کے ساتھ. یہ کوئی سڑکوں پہ نکل کے بھیک تھوڑی مانگتے ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, ایک سے ایک سفید پوش لوگ ہیں, وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں, بہت تنگ دست ہوتے ہیں, یقین مانے اتنے تنگ دست ہیں میں آپ کو کیا بیان کروں. ایک بچہ گھر میں بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جیسے ٹینشن میں لوگ بیمار ہو جاتے ہیں, اب آپ دوائی کا کیا کریں گے, 200-500 روپے کی دوائی, ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو 200-400 روپے تو اس کے پاس نکل جاتے ہیں, اگر لکھ دے ٹیسٹ تو 1000-1500 تو ٹیسٹ میں نکل جاتے ہیں, پھر دیکھیں کوئی اور کوئی اینٹی بایوٹک مہنگی دوائی تو ہو گئے, یہ 2500-3000 روپے تو کوئی ایک بچہ بیمار ہو گیا 2500-3000 بولے, اگر کوئی ہاسپٹل میں کوئی ایمرجنسی وارڈ میں داخل کرا دو تو باہر نکلتے نکلتے اس کے 5-10 ہزار روپے کا بل بن جاتا ہے. یہ میں آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. ایسے ایسے لوگ پریشان حال ہیں, ان میں بھکاریوں کو دینا پیشاور, ان کو دینا, ان کو تو نہ ہی دو کہ یہ کوئی محنت مزدوری کریں اور کوئی پیسے کمائیں اور اپنے اور بیوی بچوں کا پیٹ پالیں. ان کی کیا عورتیں کیا بچے, مطلب اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے, اس سے بچوں سے بھیکیں منگوائی جا رہی ہیں. سر آپ دیکھیں سگنل پر بچوں کے بچے بھیک مانگ رہے ہیں, اتنا عجیب و غریب ماحول. اچھا خالی یہ ہمارے نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کئی اور ملکوں میں, اب تو اس بار کے سفر میں تو مجھے بھی حیرت, میں کہا ادھر بھی آ گئے ادھر بھی آ گئے کہاں کہاں آ گئے, اور باقاعدہ کچھ تو ایسے ایسے مطلب اپ ٹو ڈیٹ مانگنے والے, ایسے اپ ٹو ڈیٹ مانگنے والے کے آدمی کو دیکھ کر حیران ہو. ایئرپورٹوں پر مانگنے والے, آپ کین یو امیجن, ایئرپورٹ پر, یورپ کی میں بات کر رہا ہوں, دیگر ملکوں کی ایئرپورٹ پر, آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کیا آیا مانگ رہا ہے, وہیں ڈالر گر گئے تھے وہیں ہم کو وہی ہم ہی ملے. اب ضروری نہیں ہے چلو وہ پیش پیش ہے یا نہیں ہے, لیکن بس حالات ایسے ہو گئے, تو بہت عجیب حال ہے, بہت عجیب حال ہے مانگنے والوں کے تعلق سے. تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اپنے خاندان رشتہ دار آس پڑوس کو دیکھیں یار, اتنے اپنے نوکر چاکر کو دیکھیں, اپنے چوکی دار کو دیکھیں, اپنے مالی کو دیکھیں, اپنے ڈرائیور کو دیکھ لیں, اپنے باورچی جو آپ کا باورچی خانہ سنبھال رہا ہے اس کو دیکھ لیں, گھر میں ماسیاں ہوتی ہیں ان کو دیکھ لیں, غریب ہوتے ہیں. کبھی دیکھا ہے کہ پھل والا پھل بھی پھل ٹھیلے بیچنے والے امیر ہوتے ہیں, کبھی کسی رکشے والے کو امیر ہوتا دیکھا ہے کبھی؟ آپ مجھے بتائیں, ٹیکسی چلاتے بےچارے یہ ٹیکسی کسی اور کی ہوتی خود چلاتے ہو پھر وہ کچھ اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس کو دے دیتے ہیں. یہ سارا نہیں. کبھی ان لوگوں کو اب ایسے میں اتنے نام لے لوں جو چھوٹا موٹا کام کاج کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ان کو آپ نے امیر نہیں دیکھا ہوگا. یہ امیر ہوتے بھی جا کے ان کے گھر کا گھروں کا حال دیکھے, بےچارا دس دس سال سے رکشا چلا رہا ہوتا ہے, اتنے پیسے نہیں جمع ہوتے کہ اپنے لیے رکشا خرید سکے. اتنی غربت ہے لوگوں کے پاس. اچھا ان سے اتنا ڈسکاؤنٹ کریں گے, باپ رے باپ. پھل والے سے تو ڈسکاؤنٹ کرا کرا گا, پھل والا بولے تو فری لے جا, تو مجھ سے زیادہ غریب لگتا ہے. اور ایسی بڑی بڑی شاپوں پہ جائیں گے, میں آپ 100% نہیں, میں جنرل ڈسکشن کر رہا ہوں. بڑی بڑی شاپوں پہ جائیں گے, 15-20 ہزار روپے کا آئٹم اٹھا لیں گے, لیکن یہ 500 روپے کے پھل کے اندر. میں نہیں کہتا یہ پھل مہنگے نہیں بیچتے ہوں گے, مگر ان کو بھی تو پیچھے سے مہنگائی آتا ہوگا یا جو بھی ہوتا ہو. مگر میں نے نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے یہاں جو نارملی جو جنرل پھل بیچنے والے ہمارے آپ کے محلے میں ہمارے میرے علاقے میں پھل بیچنے والے ریڈیو پر کہاں اتنے امیر ہوتے ہیں یہ لوگ. ان کا کوئی آپ نے نہیں سنا کہ یہ بہت امیر ہو گئے نا. ان کی یہ موٹر سائیکل پر آتا تھا پھل بیچتے بیچتے, 2-10 سال میں اب یہ کورولا میں آ رہا ہے, گاڑی میں آ رہا ہے. آپ نے شاید نہیں دیکھا ہوگا, کوئی چند ایک کیسز ہو تو الگ بات ہے. تو نہیں ہوتا, ان کو پیچھے سے اتنا مہنگا پڑ رہا ہوتا ہے, آگے مہنگا جو بیچ رہے ہوتے ہیں. بعضوں کی پوزیشن بدل جاتی ہو تو میں 100% پہ تو بات کر نہیں رہا ہوں, لیکن جن کے ساتھ تھوڑا بہت ہلکا پھلکا بندہ کھاتا پیتا آدمی ہاتھ رکھ دے کیا چلو یار لے لو یار, اس کے بےچارے کا 2 پیسے کا فائدہ ہو جائے گا, تو وہاں تو اتنا ڈسکاؤنٹ کرائیں گے, اتنا بال کی کھال کھینچیں گے. اور بڑی بڑی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے, بڑی بڑی جگہوں پر دیکھا ہے, 20-25-25 ہزار, لاکھ لاکھ, 2-2-3-3 لاکھ روپے, 10-10 لاکھ, 15-15 لاکھ, 20-20 لاکھ, 50-50 لاکھ, 2-2-2.5-2.5 کروڑ روپے کا ایک ایک آئٹم خریدتے, مگر ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں سوچتا. ہوتا ہے برانڈیڈ ہوتا ہے, اپنی مرضی ہے. لیکن میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ غربت اگر ڈھونڈنی ہے تو بہت جگہوں پر غربت ہے. دن رات محنت کرنے والے بھی غریب ہیں. عام یہاں سڑکوں پر ہم نکلتے ہیں کہیں تو وہ نہیں, وہ تھوڑی چینی لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مزدور ٹائپ کے لوگ, انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آج کی دیہڑی کا کوئی کام مل جائے گا. یہ کہاں امیر ہوتے ہیں یار, یہ امیر صحیح کہہ رہے ہیں, یہ امیر نہیں ہوتے ایسے لوگ بےچارے. میں جنرل بات کر رہا ہوں, سب 100% میں بات نہیں کر رہا. لوگ کہتے ہیں یار غریب کہاں سے ڈھونڈے, یار تمہاری آنکھیں کیا ہے, غریب نظر ہی نہیں آتا معاشرے میں. اتنا غریب آدمی ہے معاشرے, اتنا غریب آدمی ہے, اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ڈھونڈے ان کو, ان بھکاریوں کو, جو پیشاور بھکاری جو روڈوں پر عموماً جو روڈوں پر جو اس طرح سڑکوں پر جو سگنلوں پر کھڑے ہو کر جو گاڑیاں دروازے بجا بجا کر جو مانگ رہے ہوتے ہیں, عمومی طور پر کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب یہ ہوتے تو پیشاور, ان کو دینا جائز ہے ہی نہیں.
میں دینے والوں کی سمجھ نہیں آتی, عقل و شعور ان کا جاتا کہاں پر ہے. نہیں ویسے اتنے سمجھدار ہوتے ہیں کہ آلو بھی خریدنے جاتے ہیں تو 6 ٹھیلوں پر دیکھتے ہیں اور پھر 10 دفعہ کمی کرائیں گے. ساری عقل سمجھ سب کچھ آ جاتی ہے اچھے بھلے افراد کو. میں نے خود مسجدوں میں اپنی مسجد کے اندر کئی مرتبہ بیانات کیے ہیں اس حوالے سے سمجھایا ہے.
تو وہی مسجد سے باہر نکلیں گے تو دیتے ہوئے جائیں گے.
یعنی بعض پشاور تو وہ ہوتے ہیں کہ امام مؤذن کی چھٹی ہو جائے لیکن ان کی چھٹی نہیں ہوتی, انہوں نے نماز کے ٹائم میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, برسوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن دینے والوں کی سمجھ نہیں آتی. اتنے سمجھدار کہ باتیں کراؤ تو ہم سے زیادہ بتائیں گے باتیں, ہم سے زیادہ نقصانات بتا دیں گے, ہم سے زیادہ غربت والے بتا دیں گے, لیکن پھر ان کے پتہ نہیں دماغ معاف ہو جاتے ہیں, کوئی ان کے اوپر جادو کیا ہوا ہوتا ہے, کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو دیتے رہتے ہیں. میں کئی دفعہ 15-20 سال پہلے میں نے باقاعدہ ٹیچر پڑھا تھا اس حوالے سے کہ 6 ارب روپے کی صرف کراچی میں اس وقت یہ مافیا ہے, 6 ارب روپے یہ سالانہ کماتے ہیں. وہ اتنا عرصہ پرانا, اب تو پتہ نہیں کتنے کماتے ہیں.
مافیا ہے پورا مافیا, اللہ کی پناہ. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں جو پڑھی جاتی ہے وہاں کے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب. جی آجی امین آگے کی جو معاملات ہیں ہمارے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. انشاءاللہ الکریم تھوڑی دیر میں ہم آپ کو روزے رکھنے کے حوالے سے بھی کارکردگی انشاءاللہ بیان کریں گے. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی جانب سے ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں روزے رکھنے کی جو ترغیب دلائی گئی ہے تو عاشقان رسول الحمدللہ روزے رکھ رہے ہیں اور اسلامی بھائی اسلامی بہنیں اپنی نیتوں کا بھی اظہار کرتے ہیں. ہمیں جو نیتیں ملی ہیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 5 روزے رکھنے کی جو ہے وہ 8,426, اسلامی بہنوں کی تعداد 11,347, 3 روزے رکھنے کی نیتیں جو اب تک ملی ہیں 12,402, اسلامی بہنوں کی تعداد 8,279, 2 روزے رکھنے کی نیتیں اسلامی بھائیوں کی تعداد 19,994, اسلامی بہنوں کی تعداد 11,811, ٹوٹل جو نیتیں ہمیں ملی ہیں وہ 72,259. تو آپ بھی ماہ ذوالحجہ کے ان مبارک دنوں کی برکتیں پائیں اور روزے رکھ کر ثواب بھی ملے گا اور جس کے فضائل بھی بیان ہوئے ہیں اور مزید انشاءاللہ اس کی برکتیں پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اسی طرح روزانہ ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں. سوال نمبر 1 فرسٹ ہوا تھا سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کے عرس کی تاریخ بتائیے. جواب 4 ذوالحجہ شریف. سوال نمبر 2 امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمت اللہ علیہ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے کیا نسبت ہے؟ جواب آپ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے. سوال نمبر 3 روئے زمین کا بہترین پانی کون سا ہے؟ جواب زمزم شریف. تو درست جوابات جنہوں نے دیے ان کے سلیکٹڈ نام وقار احمد اتاری اوکاڑا پنجاب بنتے عبید گجرانوالا بنتے اشرف لیبر اسکوائر لانڈی کراچی حیات اتاری ماتھلی بنتے محمد اسلم لاہور حامد ریاض واہ کینٹ اور بنتے عثمان فیصل آباد. تمام جو سلیکٹڈ نام تھے ان میں قرآن دازی ہوئی اور جو نام ہے حیات اتاری ماتلی ان کو تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں ان کو 12 مہینے تک ان کے ایڈریس پر انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو کلر یہ پیش کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. اے ہمارے پاک پروردگار
جو مدنی مذاکرے میں ہم نے شرکت کی اس کا ثواب، اور تیرے کرم سے ہمارے نام اعمال میں جو بھی نیکیاں ہیں اس کا ثواب، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عطا فرما، ان کے وسیلے سے انبیاء، رسول، صحابہ، صحابیات، اولیاء و ولیات، مسلمین و مسلمات کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار، اے مولا کریم، ہم سب کو بے حساب مغفرت سے مشرف فرما دے۔ یا اللہ ہماری حتمی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہماری نزع آسان فرما، ہماری قبر کے معاملات کو آسان فرما دے۔ قیامت کا 50,000 سالہ دن ہم پر آسانی اور راحت کے ساتھ گزر جائے۔ مولا کریم، نام اعمال جب تولے جائیں تو ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو۔ یا اللہ، پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے تو چمکتی ہوئی بجلی کی مانند ہم پل صراط کو خیر و عافیت کے ساتھ عبور کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اے ہمارے پاک پروردگار، گناہوں سے ہمیں نفرت عطا فرما دے، گناہوں سے سچی توبہ عطا فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، نیکی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ، پانچوں نمازیں ہم پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، صف اول میں پڑھیں، تکبیر اولی کے ساتھ پڑھیں۔ یا اللہ ہمیں عاشق قرآن بنا دے، یا اللہ ہمیں عالم قرآن بنا دے، یا اللہ ہمیں قاری قرآن بنا دے، یا اللہ ہمیں عامل قرآن بنا دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، جو سفر حج پر ہیں ان کے سفر کو آسان فرا، آسان فرما۔ مناسک حج شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی کعبہ دکھا دے، یا اللہ ہمیں بھی حجر اسود کا استلام نصیب فرما دے، مقام ابراہیم کی زیارت کرا دے، ہم بھی حطیم کے جلوے دیکھیں، ہم بھی مذاب زر کو دیکھیں، مذاب رحمت کو دیکھیں، ہم بھی مطاف کو دیکھیں، ہم بھی صفا و مروہ کے درمیان سعی کی سعادت حاصل کریں۔ مولا کریم، منا و مزدلفہ اور عرفات کا وقوف عطا فرما دے۔ اے ہمارے پاک پروردگار، حاجیوں کی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ یا اللہ، ذوالحجہ کے عشرہ اولی کی عبادات کا ذوق اور شوق نصیب فرما دے، نفل روزے رکھنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں اشراق، چاشت، اوابین کا شوق عطا فرما دے۔ مولا کریم، قرآن کا صدقہ، کعبے کا صدقہ، گنبد خضرہ کا صدقہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ مقروضوں کے قرض ادا ہو جائیں، جو بے اولاد ہیں ان کو یا اللہ نیک صالح اولاد آسانی کے ساتھ بغیر آپریشن کے عطا فرما۔ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کو بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں امن قائم ہو جائے، محبتوں بھرا، سنتوں بھرا ماحول قائم ہو جائے۔ الٰہی جہنم سے ہمارے پاک پروردگار امیر اہل سنت کا شفقت بھرا سایہ عافیت کے ساتھ ہمارے سروں پر قائم فرما. امیر اہل سنت کی بنائی ہوئی مرکزی مجلس شورا کے نگران و اراکین، اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، ساری دعوت اسلامی پر کرم فرما، ساری امت مسلمہ پر کرم فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. آمین. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
محبوب رب اکرم لالا
Thank you.
رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافية ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول دل کی یہ دنیا بدل جائے گی راحت دل کی مل جائے گی مدنی مذاکرہ شرعی سوالات اس میں سنے نیکوں کے حالات اس میں سنے شرعی سوالات اس میں سنے نیکوں کے حالات اس میں سنے سیکھے عقائد دین کے کیا ہے شیطان سے ایمان کو بچائیں